بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين دروب بڑے محمد رحمان اللہ اذان محترم رشد رکود سقوط کے عنوان سے آج ہمارا پانچواں اور آخری روز ہے. اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 ہے آپ کے سامنے چند گزارشات کو چند دن پیش کرنے کی توفیق خدا نے ہمیں عطا کی. انسانوں کی تین کیٹیگریز، تین طبقات، تین درجات سامنے آئے. ایک انسان وہ جو راشد ہے، رشد پر عمل کرتا ہے، اہل رشد ہے، ترقی ہے اس کی زندگی میں، اور یہ ترقی بیان کیا گیا مادی نہیں ہے، معنوی عالم معنی، عالم انسانیت، کہ جس مقصد کی خاطر خدا نے انسانوں کو خلق کیا، رشد اس معنی میں. ایک وہ گروہ ہے کہ جو رکود، رک جانے والا، ٹھہر جانے والا، توقف کر جانے والا ہے، اور تیسرا گروہ وہ ہے جو سقوط کر جانے والا ہے، اپنی منزل انسانیت سے گر جانے والا ہے. رشد کی اہمیت کے بارے میں متعدد آیات کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کی کہ جس میں خدا نے حضرت موسیٰ کو رشد کے حصول کے لیے جناب خضر کی ہمراہی کا حکم دیا، اور جناب موسیٰ نبی ہونے کے باوجود اس رشد کی ہمراہی میں آگے بڑھنے کے لیے حضرت خضر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. عزیزان محترم، آج آخری دن اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا، اور اس میں ایک اور نشانی جو آج آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اہل رشد کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اہل رشد خود بین نہیں ہوتے، خدا بین ہوتے. جو اپنی ذات کو نہ دیکھے، اپنی ذات کے بجائے خدا وند عالم کو دیکھے، خود کو اس کا تابع، اس کا پابند، اس کا مطیع سمجھے، یہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق اہل رشد ہے. اس کے مقابلے میں جو اپنی ذات کو دیکھنے کا عادی ہو، جو اپنی ذات کو خدا کے مقابلے میں، خدا کے احکام کے مقابلے میں لے کر آئے، وہ اہل رشد میں سے نہیں ہے، وہ اہل سقوط میں سے. اس کو قرآن کریم کے اندر ہم واقعہ آدم کو جب جا کر پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت آدم کو بنایا، بنانے کے بعد ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو آدم کے سامنے، فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابلیس نے انکار کر دیا. خداوند عالم نے وہاں پوچھا کہ استکبرتا ام کنت من العالین، تو نے استکبار کیا ہے، تکبر کیا ہے، یا تو عالین میں سے ہو گیا؟ خود اسی آیت کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے کہ ایک گروہ عالین ایسا تھا خدا کی بارگاہ میں کہ جو اس سجدے سے معاف تھا، اسے یہ سجدہ کرنے کا حکم نہیں تھا. وہ عالین کون ہیں؟ وہ وہی عالین ہیں، وہی ہیں کہ جن کے کلمات کے ذریعے سے خدا نے آدم کی توبہ کو قبول کیا. صلوات علی
محمد وآل محمد. اللہ
ایک گروہ عالین یعنی محمد و آل محمد کا گروہ موجود تھا کہ خداوند عالم نے جناب آدم سے پہلے انہیں خلق کیا تھا. متعدد روایات اس بارے میں بیان کی گئی. لہذا شیطان نے انکار کیا، خدا نے کہا استکبر تھا، تو نے استکبار کیا، ام کنت من العالین. اب ظاہری سی بات ہے عالین میں سے تو تھا نہیں، تو دوسری بات ثابت ہو گئی کہ کیا کیا تو نے استکبار کیا، تو نے استکبار کیا، تکبر دکھایا. کس چیز کے مقابلے میں؟ تو نے تکبر دکھایا خدا کے امر کے مقابلے میں. لہذا شیطان نے خود کو دیکھا، خدا کو نہیں دیکھا. شیطان خود بین تھا، خدا بین نہیں تھا. توجہ کیجئے گا، یہ قرآن ہے. جب خود بینی کے اوپر اس نے عمل کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ اہل رشد میں سے تھا، اس کو رشد ملا تھا، اسے ترقی ملی تھی. قرآن کریم کی آیات ہیں کہ آدم جب شیطان کو ہم نے اٹھایا، اس کو بلندی عطا کی، اور اس کے بعد اس نے انکار کیا، وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ، شیطان تھا جنات میں سے، لیکن جو ظاہری اس نے ترقی حاصل کی، جو ظاہر پر عمل کیا، اس عمل کے نتیجے میں کیا ہوا؟ خدا نے اسی جن کو ملائکہ کی صف میں لے جا کر بٹھا دیا تھا، یہ ملائکہ کی صف تک پہنچا تھا. توجہ کیجئے گا، ابتدا اس کے کام کی رشد ہے، ابلیس کا کام کے اندر رشد ہے، لیکن ایک موقع پر ایسا ہوا کہ جب اس نے خودبینی پر عمل کیا، خودبینی پر عمل کیا، اپنے آپ کو دیکھا، خدا کو دیکھنا چھوڑ دیا، نتیجے میں کیا ہوا. اب یہ ایک آنے واحد ہوتا ہے, توجہ کیجئے گا عزیزان محترم, انسان کی زندگی میں چند لمحات بہت اہم ہوتے ہیں, یعنی یہ چند لمحے ہوتے ہیں جو زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں. مثال شیطان کی ہے, ایک لمحے کا فیصلہ ہے اس کا, اس ایک لمحے کے فیصلے کے اوپر اس کی 6,000 سالہ عبادتیں ختم ہو گئیں. 6,000 سالہ عبادتوں پر امام علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ 6,000 سال زمینی ہیں یا آسمانی ہیں, کہ اگر زمینی ہے تو ہر سال ایک سال کا ہے, لیکن اگر آسمانی 6,000 سال ہے تو آسمانی 6,000 سالوں میں ہر سال زمین کے 1,000 سال کے برابر ہوتا ہے اگر آسمانی ہے. لیکن یہ 6,000 سال کی عبادتیں ایک لمحے کے اندر ایسی ختم ہوئی کہ خدا بند عالم نے کہا کہ علیک لعنتی الی یوم الدین فخرج فانک رجیم, تو نکل جا, تجھے میں نے دھتکار دیا, قیامت تک کے لیے تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی. ایک لمحہ ہے, ایک لمحہ ہے جس کے اندر شیطان نے آ کر ایک کام کیا, کیا ہوا, خود بین بن گیا. توجہ کیجئے گا, ترقی پائی تھی شیطان نے, دوبارہ عرض کر رہا ہوں, ترقی پائی تھی, ملائکہ کی صف میں آیا تھا, جن سے ملائکہ سے نہیں تھا, جن سے نار تھا, آتش سے بنا ہوا تھا. وکانا من الجن کی آیت قرآن کے اندر موجود ہے, تھا اس کی حقیقت آگ تھی, لیکن اس نے ظاہر پر ایسا عمل کیا کہ خدا بند عالم جو عادل ہے, جو کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتا جب تک اس کا راستہ صحیح رہا, خدا نے اس کے مطابق اسے اجر عطا کیا. جن سے نار سے ہونے کے باوجود جن سے نور کے ساتھ محشور کیا, ملائکہ کس جن سے ہیں, ملائکہ نورانی مخلوق ہے, اس نار کو نور کے ساتھ خدا نے محشور کر دیا, اس لیے کہ اس کا ظاہر اس وقت اس بات کا متقاضی تھا, یہ خدا کا عدل ہے. لیکن ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب اس نے خدا کو چھوڑ کر خدا بینی کے بجائے خود بینی پر عمل کیا, اسی لمحے اس کا سقوط ہو گیا. بس خود بینی عزیزان محترم انسان کے سقوط کا ذریعہ ہے, خدا کی بارگاہ سے نکل جانے کا ذریعہ ہے. اگر انسان خود کو دیکھے, اپنے آپ کو مطرح کرے خدا کے احکام کے مقابلے میں, خدا کے حکم کے مقابلے میں, یہ انسان کے سقوط کا ذریعہ ہے. دوسری مثال اٹھا لیجئے قرآن کریم سے, دوسری مثال ایک ایسے شخص کی ہے کہ جس کو خدا بند عالم نے بہت مال و دولت عطا کیا تھا, لیکن اس نے اسی مال و دولت کو خدا بند عالم کے مقابلے میں استعمال کیا. جب اس سے کہا گیا اس راہ اس مال و دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کرو, اس نے خدا کو دیکھنے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھا. قارون, اس نے کہا کہ وما اوتی تو, جو کچھ بھی مجھے ملا ہے, من علم عندی, جو بھی مجھے ملا ہے میرا اپنا ہنر ہے, میرا اپنا کمال ہے, میری اپنی درآمد ہے, میری اپنی کوشش ہے, میں اپنی محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں. اس نے خدا بند عالم کو نہیں دیکھا, کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے وہ میرا اپنا ہے, میری وجہ سے ہے, میں اتنا ذہین ہوں, میں اتنا قابل ہنر ہوں, میرے پاس ہنر ہے, میرے پاس ایک کمال ہے کہ جس کے ذریعے سے دولت مجھے ملی. نتیجے میں کیا ہوا, یہی شخص اس نے خدا کو نہیں دیکھا, خود بینی پر عمل کیا, اس خود بینی کے نتیجے میں اپنی اسی دولت کے ساتھ زمین کے اندر دھنس گیا. یہ دو مثالیں قرآن کی کافی ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جو اہل رشد ہوا کرتے ہیں وہ خود کو نہیں دیکھا کرتے, اہل رشد خدا کو دیکھتے ہیں, اور جو اہل رشد نہیں ہوتے اہل سقوط ہوتے ہیں. شیطان نے بھی سقوط کیا. عزیز و شیطان کی عبادت معمولی نہیں ہے, خدا بند عالم نے اس کو 1,000 سال عبادت کے نتیجے میں وہاں پہنچایا تھا. ہم سب کے لیے پیغامات ہیں, ہم سب کے لیے پیغام ہے, ان الشیطان لکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, جس راستے پر خود گیا ہے وہ تمہیں اس راستے پر لے کر جانا چاہتا ہے. اسی لیے قرآن کی آیات میں کہا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اے ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا, شیطان کے فوٹ اسٹیپس پر اپنے پاؤں کو رکھ کر آگے مت بڑھنا, وہ تمہارے لیے نقش قدم بنا رہا ہے, وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. جس راستے سے خود گزرا اسی راستے پہ تمہیں لے جانا چاہ رہا ہے. اور یہ اس نے چیلنج کیا تھا جب خدا نے اس کو رجیم قرار دیا, اس نے کہا ربی بما اغویتنی لاغوینہم اجمعین, اے میرے رب جیسے تو نے مجھے گمراہ کر دیا ایسے میں ان انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر دوں گا, ان کے لیے نقش قدم بناؤں گا. کرے گا کیا, یہی استکبار کی کیفیت انسان کے دل میں ایجاد کرے گا. خدا کے حکم کے مقابلے میں خدا کے سامنے انسان اپنے آپ کو دیکھے گا. جس لمحے انسان عزیزان محترم خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو دیکھے, یہ انسان کا سقوط ہے. یہ شیطان کے واقعے سے اور قارون دونوں کے واقعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے. لہذا اہل رشد کی ایک صفت, ایک کمال یہ ہے کہ اہل رشد کبھی خود کو نہیں دیکھتے, اہل رشد ہر چیز کے پیچھے خدا بند عالم کو دیکھتے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے, دعا کے اندر بیان کیا گیا کہ عظم الخالق فی اعینہم، اہل رشد کون ہوتے ہیں؟ اہل رشد وہ ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہوں میں ان کا خالق بہت عظیم ہوتا ہے، ان کے خالق کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے وہ اپنے خالق کی اس عظمت کو مد نظر دیکھتے ہوئے اگرچہ پوری رات ہزار رکعت نماز پڑھتے ہیں، مگر جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو وہی علی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ما عبدنا کا حق کا عبادت بار الہ، جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ عظم الخالق فی اعینہم، یہ اہل رشد ہیں، یہ اپنے خالق کی عظمت پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں. ان کی نگاہوں میں دنیا کو خدا بند عالم بیان کر رہا ہے کہ علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے. ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل. زبان صادق خبر دے رہی ہے، اس کے باوجود علی اپنے سجدوں کو خدا کی شان کے مطابق نہیں سمجھتا اپنے سجدوں کو. یہ خبر جناب رسالت امام نے دی تھی، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یعنی جن اور انس مل کر عبادت کریں تو ان کی عبادت سے افضل علی کی ایک ضربت ہے جو خندق میں چلی. تو جس کی ضربت کا اثر اتنا ہے، جس کی ضربت کے خلوص اتنا ہے، اس کے سجدے کی گہرائی کتنی زیادہ ہو. لیکن چونکہ یہ اہل رشد ہیں، راشدین ہیں، ائمہ کے لیے میں نے بیان کیا، زیارت جامعہ میں ٹکڑا پڑھتے ہیں ہم کہ اشہد انکم الائمت الراشدون، میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ ائمہ راشدین میں سے ہیں، آپ ائمہ رشد پر پہنچے ہوئے اور لوگوں کو رشد کا راستہ دکھانے والے. لہذا آپ نے جو رشد کا راستہ دکھایا اس میں آپ نے توازو دکھائی. اسی چیز کو امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں امام خداوند عالم سے مانگتے ہیں، وہی دعائے کمیل جس کے لیے مولا کمیل سے کہتے ہیں، کمیل اگر روز پڑھ سکو روز پڑھنا، روز نہ پڑھ سکو ہفتے میں ایک دن پڑھ لینا، ہفتے میں ایک دن ممکن نہ ہو سال میں. تو یہ ہمارے پاس جو روایت ہے دعائے کمیل کے شروع میں لکھی ہوتی ہے، اتنی اہم دعا کہ جس کو امام کہتے ہیں چھوڑنا نہیں اس دعا کو. اب اگر ایک انسان روز اس دعا کو پڑھے تو امام خدا سے کیا مانگ رہے ہیں روزانہ؟ جو جملے ہیں دعائے کمیل کے ان میں سے ایک جملہ یہ ہے، واجعلنی فی کل الاحوال متواضعا، اے میرے پروردگار مجھے ہر حال میں متواضع رہنے کی توفیق عطا فرما. یعنی تواضع اتنا اہم ہے کہ علی کہہ رہے ہیں روز خدا سے سوال کرو اس کے بارے میں. تواضع یعنی اپنی ہستی کو مت دیکھو، اپنے آپ کو مت دیکھو، اپنی حقیقت کو پہچانو کہ تم خدا بند عالم کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں. خدا بند عالم تمہارے اوپر سے نگاہ ہٹا لے تو تم اسی لمحے سقوط کر جاؤ گے. اسی لیے رسالت امام اس منزل پر فائز ہونے کے بعد خدا بند عالم سے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ربی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، اے میرے معبود مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے حال پہ مت چھوڑ دینا. یہ اہل رشد ہیں عزیز، یہ رشد ہے انسان کا کہ انسان دائماً خود کو خدا کے سامنے اس طرح سے محتاج دیکھے. یہ محتاج کون دیکھے گا؟ جو خود بین نہیں ہوگا، جو خدا بین ہوگا، جس کے اتنی کمال اس کے اندر آ چکا ہوگا کہ وہ اپنی ہستی کو نفی کر کے خدا بند عالم کو دیکھنے کا اپنے اندر صلاحیت پیدا کر سکا ہوگا. درود پڑے محمد والے. بس اہل رشد کی صفت خدا بین ہوتے ہیں، اہل رشد، اہل رشد خود بین نہیں ہوتے عزیز. یہی چیز انسان کو درجات عطا کرتی ہے. حضرت ابراہیم کو خداوند عالم نے جب خلیل بنایا، حضرت ابراہیم کا مقام مرتبہ آپ کے سامنے، ہماری آیت کا عنوان بھی حضرت ابراہیم ہی ہے کہ بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے سے رشد عطا کیا تھا اور ہم اس کو واقف تھے. ابراہیم وہ ہیں کہ جن کی امامت کا باقاعدہ تذکرہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور بھی آئمہ کو امامت دی حضرت ابراہیم کے بعد، اور آئمہ کو کلی تذکرہ ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ آئمَّا، اور لوگوں کے لیے بھی ہے. لیکن جناب ابراہیم کی امامت بہت خاص طریقے سے بیان کی گئی مراتب جناب ابراہیم کے. لیکن یہی جناب ابراہیم کہ جو تین مقامات کے حامل ہیں، ابھی تیسرا مقام ملنا ہے ان کو، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، لیکن تین مقامات اس درجے پر پہنچے کہ نبوت ہے، خلت ہے اور امامت. اسی خلت تک پہنچے کیسے، اس کے بارے میں بیان کیا گیا. چھٹے امام کی روایت امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا، جناب اسرائیل حضرت ابراہیم پر نازل ہوئے. اب جب جناب اسرائیل نازل ہوئے تو کہتے ہیں نا بعض لوگوں کی دوستی سے بھی خوف آتا ہے، تو حضرت اسرائیل جب آئے تو جناب ابراہیم نے بھی پوچھا کہ بھائی جان لینے آئے ہو کیا؟ کہا کہ نہیں جان لینے نہیں آیا، ابھی کسی اور چیز کے لیے آیا. کہا کیا مرحلہ ہے، کیوں خدا نے تمہیں بھیجا؟ کیا خداوند آلم، توجہ کیجئے گا جناب ابراہیم اور اسرائیل کے درمیان کی گفتگو۔ جناب ابراہیم سے جناب اسرائیل کہتے ہیں کہ ابھی مجھے خدا نے اس لیے بھیجا ہے کہ زمین پر خدا نے کسی کو اپنا خلیل قرار دیا ہے، زمین پر خدا نے کسی کو اپنا دوست قرار دیا ہے، لہذا میں اس کو خبر دینے آیا ہوں کہ خداوند عالم نے تمہیں خلیل قرار دیا۔ حضرت ابراہیم کو تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم وہی چیز کہ خودبین نہیں ہے، اپنی ذات کو نہیں دیکھتے، اسی لیے اس کا مقام تک پہنچے۔ حضرت ابراہیم پلٹ کر فوراً کہتے ہیں، اے اسرائیل مجھے جلد اس بندے خدا کا پتہ بتا دے۔ اسرائیل کہتے ہیں کیا کرو گے پتہ کر کے؟ کہتے ہیں جس کو خدا اپنا دوست قرار دے شرف ہوگا کہ میں اس کی خدمت میں اپنی زندگی گزار دوں۔ توجہ کی عزیزوں، ابراہیم نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو کنسیڈر نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ وہ خلیل میں بھی ہو سکتا ہوں۔ کہا کہ کون وہ بندہ خدا ہے کہ جس کو خدا نے خلیل قرار دیا، اتنا بڑا امتیاز، اتنی بڑی شخصیت کسی کی، مجھے خبر دو، مجھے پتہ بتاؤ، میں اس کی خدمت میں زندگی گزاروں گا۔ عزیزوں یہ ہے انسان کا خودبین نہ ہونا، خدا شناس ہونا، خدا بین ہونا، اپنی طرف توجہ نہ کرنا۔ جب انسان اپنی طرف توجہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو مٹاتا ہے، پھر خدا اسے وہ مقام عطا کرتا ہے کہ خدا بند عالم نے رسول اللہ سے قرآن میں کہا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ وہی نے ابراہیم جو اپنے آپ کو مٹانے پہ تیار تھے، محمد ان کا تذکرہ قرآن میں کیجئے کیونکہ وہ سچے انبیاء میں سے تھے۔ یہ مقام ہے عزیز، انسان اگر خدا بین بنتا ہے یہ رشد کی علامت ہے، اہل رشد ہے۔ ابراہیم کون تھے؟ اہل رشد تھے۔ اہل رشد ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ ابراہیم خود بین نہیں تھے، خدا بین تھے۔ بس عزیزوں ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر جو معیار ایک اگر آنا چاہیے، اگر ہم اہل رشد میں سے، ہم نے تین دنوں کے اندر کچھ معیارات کو بیان کیا، آج یہ آخری معیار آپ کے سامنے بیان کروں۔ اہل رشد کبھی خود کو نہیں دیکھتا، اہل رشد اپنی ذات کی نفی کرتا ہے۔ روایت میں بیان کیا گیا ارشاد دہلوی میں، ارشاد القلوب دہلوی میں ایک واقعہ ناصر رفیع صاحب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ پہلے زمانے میں کچھ اس طرح سے ہوا کرتا تھا، جو حابیل اور قابیل کے واقعے کے اندر بھی ہوا، کہ قربانی پیش کی گئی تو جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اسے کچھ علامت مل جاتی تھی، کسی بھی ذریعے سے اس قربانی کو قبول کیا جاتا تھا، نظر کو قبول کیا جاتا تھا۔ ایک شخص نے قربانی کی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے پلٹ کر کیا کیا؟ شکوہ نہیں کیا، ایک کونے میں بیٹھ گیا، اپنے نفس کی ملامت کرنے لگا، اپنے نفس کو برا بھلا کہنے لگا۔ ایک جگہ قربانی قبول نہیں ہوئی تھی حابیل کی، اور اس نے قابیل کی قبول نہیں ہوئی تھی، تو قابیل نے کیا کیا تھا؟ پلٹ کر فوراً حابیل سے کہا تھا کہ تیری وجہ سے میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اپنے اندر نہیں جھانک رہا تھا، اپنے اندر نہیں دیکھ رہا تھا، یعنی اپنی ذات کو بڑا سمجھ رہا تھا، اس لیے کہا کہ تیری وجہ سے، اگر تو نہ ہوتا ہے حابیل تو میری قربانی خدا قبول کرتا۔ حالانکہ اس کی قربانی اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ اس کے اندر تقویٰ نہیں تھا۔ حابیل نے پلٹ کر یہی بات کہی کہ تمہاری قربانی اس وجہ سے نہیں کہ میں تمہارے سامنے تھا قبول نہیں ہوئی، تمہاری قربانی قبول اس لیے نہیں ہوئی کہ تمہارے اندر کوئی تقویٰ پرہیزگاری نہیں تھی۔ خدا وند عالم انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا پرہیزگاروں سے قبول کیا کرتا ہے، خدا حلال کمانے والوں سے قبول کرتا ہے، خدا متقیوں سے پرہیز کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اس شخص کی قربانی قبول نہیں ہوئی، ارشاد القلوب دہلوی میں واقعہ، اس شخص نے کونے میں بیٹھ کر اپنے نفس کو ملامت کرنا شروع کیا کہ تو کتنا پست انسان ہے، تو کتنا حقیر ہے، تیرے اندر اخلاص کی کتنی کمی ہے کہ خدا وند عالم نے تیری قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اسی کے زمانے میں جو نبی تھے ان تک وہی آئی کہ اس بندے کو جا کر ہماری طرف سے پیغام پہنچا دیجیے۔ کیا پیغام آیا؟ کہا اے بندے خدا، ان مقتک لنفسک خیر لک من عبادت الف سنہ۔ اے بندے خدا، تو اس وقت جو بیٹھ کر اپنے نفس کی ملامت کر رہا ہے، تیرے نفس کی یہ ملامت تیرے لیے ہزار سال کی عبادت سے زیادہ بہتر، ہزار سال کی عبادت سے بہتر۔ کیوں؟ کیونکہ تو اس ملامت کے اندر اپنے نفس کی نفی کر رہا ہے، تو اپنے نفس کی جانب متوجہ ہو رہا ہے، تو پلٹ رہا ہے اپنی کوتاہی کی جانب، تو خدا بین ہے، تو خود بین نہیں ہے۔ خود بین ہوتا تکبر میں آتا، لیکن تو خدا بین ہے۔ تیرا خدا بین ہونا، خدا شناس ہونا، خدا کو دیکھنا، اپنے نفس کی طرف معیوب ہونے کا الزام دینا، ایک ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کون سی عبادت کہ جس عبادت کے اندر انسان یہ تصور کرے کہ وہ کچھ ہے اور خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہے، جس عبادت کے اندر یہ خیال آئے انسان کو کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کوئی بہت عظیم الشان کام انجام دے رہا ہے. عزیزوں، یہیں سے ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کا مقایسہ کرنا ہے. میں اپنے جیسے ضعیف النفس انسانوں کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ تمام کے تمام میرے لیے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں اور یقیناً مومنین میں سے. میں اپنے جیسے کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اگر کبھی خدا ہمیں کچھ توفیق دے دیتا ہے تو ذہن میں خیالات پرورش پانا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے خدا کی راہ میں یہ کیا، خدا پلٹ کر ہمارے لیے یہ کرے. ایسے خیالات آتے ہیں انسان کے ذہن میں. نماز شب پڑھنا شروع کر دی، توفیق مل گئی نماز شب کی، تو اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہمارے کاموں کو انجام پانا چاہیے. کسی جگہ پہنچ گئے، لائن لگی ہوئی ہے، اس لائن کو دیکھ کر شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم تو نماز شب پڑھنے والے ہو، شاید کوئی خدا کا بندہ یہاں چلتا ہوا آ جائے، تمہارا ہاتھ پکڑ کے آگے لے جائے. یہ خیال غلط ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نماز شب میں نے پڑھی، وہ نماز شب میں نے اپنے نفس کی خاطر پڑھی، خدا کی خاطر نہیں پڑھی. توجہ کیجیے گا، یہ انسان کا خود بین ہونا انسان کی ہلاکت ہے. انسان جب خود بین ہوتا ہے، خدا بین نہیں ہوتا، ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے. اس واقعے کے اندر یہ پیغام آیا. آئمہ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجئے، مصائب میں نہیں ہوں لیکن ٹکڑا مصائب کا ہے کہ اتنا سخت مرحلہ ہے امام حسین کے اوپر. عزیزوں، ہر طرح کا امتحان امام حسین دے چکے. عائزہ قربان ہو گئے، اقربہ قربان ہو گئے، جوانان بنی ہاشم قربان ہو گئے. حسین کی آغوش میں ایک علی اصغر بچے ہیں، ان علی اصغر کو لے کر امام حسین آ گئے. علی اصغر کے تیر لگ گیا ہاتھوں پر. مصائب کا ٹکڑا ہے لیکن اس کو سنیے گا. اس عالم کے اندر کہ جب علی اصغر کا خون امام حسین کے ہاتھوں پر آ گیا، امام نے اپنے چہرے پر مل لیا. امام کا جملہ ہے، ہون علیہ ما نزل بی انہ بعین اللہ، یہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا اور ہو رہا ہے یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ خدا کی نگاہوں میں ہے، اس لیے کہ خدا کی نگاہوں میں. امام حسین علیہ السلام اس منزل پر کھڑے ہو کے اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے، وہ دیکھ رہے ہیں میرا پروردگار کیا چاہتا ہے. ان کی نگاہ خدا پر ہے، خود بین نہیں ہے امام حسین، خدا بین ہے. امام حسین کی توجہ اپنے نفس کی، اپنی ذات کی طرف نہیں ہے. امام حسین کی اگر کسی کی توجہ اپنی طرف ہوتی تو 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں کا قربان ہو جائے، کوئی آسانی کام ہے، مشکل ترین کام ہے. لیکن امام حسین کیا کہتے ہیں، ہون علیہ ما نزل بی، جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے لیے آسان ہے. انہ بعین اللہ، چونکہ اللہ کی نگاہوں میں. امام حسین خود پر خدا کو مقدم رکھتے ہیں، جب یہ سب کچھ آسان ہے. یہی امام علی علیہ السلام کی حیات کے اندر نظر آتا ہے کہ امام علی علیہ السلام ہمیں اسی طرز عمل کو کرتے ہوئے زندگی بھر نظر آتے ہیں. آپ جب زیارت پر جائیں گے، میں نے شاید پہلے بھی پڑھا، دوبارہ اس کی تکرار کر رہا ہوں کہ جب زیارت پر جائیں گے انشاءاللہ خدا آپ کو امام کی زیارت نصیب فرمائے، وہاں جب آپ امام علی کی زیارت پڑھیں گے، اس زیارت کے اندر ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کریں گے. بہت ساری گواہیاں ہم اور آپ جب جاتے ہیں ائمہ کے دربار میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. توجہ کیجیے گا عزیز، میں گزارش کرتا چلوں اسی کے ساتھ کہ جب خدا آپ کو زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ، خدا آپ کو اس سال اور ہر سال نصیب کرے زیارت پر جانا، لیکن جب بھی زیارت پر جائیں جو زیارت نامے ہیں ان کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجیے. یہی زیارت نامے ہماری معرفت میں اضافے کا سبب ہے. ہمیں پتا ہو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، ہمیں پتا ہو کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اسی عمل کی خدا کی بارگاہ میں قبولیت ہے کہ جسے انسان توجہ سے کرتا ہے. ہماری چونکہ توجہات نسبتاً کم ہوتی ہیں، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات حرم کے اندر کھڑے ہو کر بھی حرم کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے. حرم کے اندر کھڑے ہو کے ہم دنیا کی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، چونکہ آنکھوں سے دیکھی یہ چیز اس لیے بیان کر رہا ہوں، اور زیارت کے باب میں یہ ممنوع چیزیں، اس لیے اس کو میں نے چھیڑ دیا اس موضوع کو، کہ بہت سے کام ہمارے حرم میں جائز نہیں ہیں. حرم ہم اگر یہ سمجھ کر جاتے ہیں کہ ہم جس کی زیارت پر آئے ہیں یہ زندہ ہے، تو یقیناً ہمارے داخل ہونے کا انداز بدل جائے گا. اور اسی کو زیارت ناموں میں سکھایا گیا ہے. زیارت نامہ جب پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر ائمہ علیہ السلام کے حرم میں، کیوں کہا گیا کہ پہلے اذن دخول پڑھو. اذن دخول کا کیا مطلب ہے؟ داخل ہونے کی اجازت. کیوں داخل ہونے کی اجازت؟ اس لیے کہ کسی کے گھر میں جب آتے ہو تو کیا کرتے ہو، پہلے دروازہ کھٹکھٹاتے ہو. جب دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد تم پر دروازہ کھولا جاتا ہے تو پھر داخل ہوتے ہو. یہ بے ادبی ہے کہ کسی کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹائے بغیر داخل ہو جایا جائے. اگر ائمہ علیہ السلام کو میں زندہ سمجھ کر نہ جاؤں، خدا نخواستہ میں سمجھوں کہ بس تھے ایک زمانے میں، ٹھیک ہے میں ان کی زیارت کے لیے آ رہا ہوں، تو میری زیارت ناقص ہے. یہ خدا کے نزدیک زندہ ہیں، موجود ہیں، اسی کو زیارت ناموں میں سکھایا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہونے کے بعد کہو کہ اے میرے مولا میں گواہ ہوں اس بات کا, اشہد انک تشہد مقامی و تسمع کلامی, میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ میرے یہاں کھڑے ہونے کو دیکھ بھی رہے ہیں, میرا کلام سن بھی رہے ہیں, میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. فقط میرے گناہوں کی دیوار نے میرے کانوں کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا جو میں آپ کے سلام کے جواب کو سن نہیں پا رہا. توجہ کیجیے گا. اور اس کے بعد ہم داخل ہوتے ہیں اسی اس میں دخول کے اندر, انہی زیارتوں کے اندر پورے معارف ہیں عزیزوں, ہمیں سکھائے گئے ہیں. زیارت جامعہ تو پورا عرفان امامت ہے کہ کس طرح امام کی شان ہے. اسی زیارت امام علی کا ایک ٹکڑا اس کے اندر آپ پڑھتے ہیں, جب جائیں گے آپ پڑھیں گے. ولم تأخذک فی اللہ لومۃ اللائم, اے علی علیہ السلام آپ نے ایسی زندگی گزاری, میں گواہی دے رہا ہوں, میں کون ہوں, میں زائر ہوں, میں کون ہوں, آپ کا موالی ہوں, میں کون ہوں, آپ کا محب ہوں, میں کون ہوں, آپ کے پیچھے چلنے کا ادعا کرنے والا ہوں. بڑا ادعا ہے یہ کہ کوئی علی کے پیچھے چلنے کا ادعا کرے, بہت بڑا ادعا ہے عزیزوں. کاش کہ ہم واقعی اس مقام تک پہنچ سکیں کہ علی کے پیچھے چل سکیں. علی کے پیچھے چلنا سلمان سکھائے گا. وہاں پہ کھڑے ہو کے انسان کہتا ہے اشہد انک لم تأخذک فی اللہ لومۃ اللائم, میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ کبھی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وجہ سے آپ راہ حق سے پیچھے نہیں ہٹے, آپ نے راستے کو نہیں چھوڑا. یہ کون سا انسان کر سکتا ہے کہ جس کو ملامت کرنے والوں کی ملامت کا اثر نہ ہو؟ کون سا انسان کر سکتا ہے جو اپنے نفس کے لیے کسی حیثیت کا قائل نہ ہو؟ کیا امام علی کی اہمیت نہیں ہے؟ کائنات قربان علی کے قدموں پر. علی کی اہمیت کتنی ہے؟ علی مرتضی خداوند عالم نے پہلے بھی عرض کیا, کعبہ بنایا, کعبے کے اندر فقط ایک شخصیت ہے جو پیدا ہوئی, نہ اس سے پہلے کوئی پیدا ہوا نہ اس کے بعد کوئی پیدا ہوا. کعبہ مخصوص ہے علی کے ساتھ. خداوند عالم نے علی مرتضی کو پانچویں آسمان پر ملائکہ کے سامنے خلق کیا. وہ ملائکہ جو مشتاق تھے علی کے دیدار کے, اتنا تذکرہ پانچویں آسمان پہ ہوتا تھا. معراج میں رسول اللہ پہنچے پانچویں آسمان پر, دیکھا کہ علی کی صورت وہاں موجود ہے, ایک علی ہیں تخت پر بیٹھے ہوئے, ملائکہ ان کے گرد گھوم رہے ہیں. پوچھا جبرائیل سے علی مجھ سے پہلے آ گئے؟ کہا آپ سے پہلے نہیں آئے. کہا پھر یہ کیا ہے؟ کہا یہاں پر خداوند عالم آپ کا اور علی کا اتنا تذکرہ کرتا ہے کہ فرشتوں کو اشتیاق پیدا ہوا کہ علی کی زیارت کر سکیں. نتیجے میں خدا نے ایک فرشتے کو علی کی شکل میں خلق کر دیا تاکہ ملائکہ اس کے گرد طواف کر سکے. توجہ کیجئے گا عزیزو, کائنات کے اندر فقط وہ علی ہی ہیں کہ جس رسول کے احترام میں خدا نے اس کا سایہ خلق نہیں کیا, اسی رسول کے شانوں پر اگر کسی کا قدم آ سکا تو وہ علی کا قدم, وہ فقط علی ہے. اس لیے کہ نفس ہیں, علی نفس رسول ہے, یہ مقام امام علی کا. لیکن یہ تمام مقامات اللہ کی جانب سے ہیں. علی یہ مرتضی اپنے آپ کو خدا کے سامنے کیا سمجھتے ہیں؟ ایک عبد خاکی. علی مرتضی اپنے آپ کو خدا کے سامنے کچھ نہیں سمجھتے. علی مرتضی اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایک عبد بنا کر آتے ہیں, اور وہ اس بندگی کے اندر کوئی ریاکاری نہیں, نعوذ باللہ من ذلک. اس بندگی کے اندر اخلاص ہے, اس بندگی کے اندر پوری کی پوری تعبد موجود ہے. یہ بندگی ہے عزیزوں, کہ امام علی علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں ہزار رکعت نماز روزانہ پڑھا کرتے تھے, اور اس کو پڑھ کے کہتے تھے بارِ الٰہی تو عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. بس توجہ کیجئے گا, ولم تأخذ کا فی اللہ لومۃ اللائم, اے علی میں گواہی دے رہا ہوں بے عنوان شیعہ, بے عنوان محب, بے عنوان موالی, آپ کی ولایت کا ماننے والا, کہ آپ نے زندگی ایسی گزاری کہ کبھی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی وجہ سے آپ نے اپنے کام کو نہیں چھوڑا. اس گواہی کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا ایک ریورس امپیکٹ آنا چاہیے کہ اگر میرا مولا ایسا ہے کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے علی مرتضی نے راہ حق کو چھوڑا نہیں, تو پھر میں بھی اپنے کاموں کو انجام دوں گا, چاہے دنیا جتنی ملامت کرنا چاہے ملامت کرتی ہو. اس چیز کو اگر دیکھنا ہو علماء کرام کی زندگی میں نظر آئے گی, ہمیں تلاش کرنا چاہیے کچھ ہیں ایسے جنہوں نے کام کیا, نظر آئے گا. امام خمینی کی زندگی میں نظر آتا ہے. امام خمینی ابتدائی انقلاب کے اندر بیٹھے ہوئے, شہید بہشتی آتے ہیں, شہید بہشتی بہت مظلوم شہدا میں سے, بہت مظلوم شہدا میں سے. ان کو اس زمانے میں ابتدائی انقلاب کے اندر فلسطین کے مسائل کا انچارج بنا دیا گیا. اب فلسطین کے مسائل اس وقت ایسے تھے کہ کھل کے حمایت نہیں ہو سکتی تھی, تو جو کچھ بھی ایران کی درآمد ہوتی تھی اس سے کچھ حصہ فلسطین جاتا تھا, لیکن بہرحال ہڈن کیا جاتا تھا یہ کام, کیونکہ ابھی تو تازہ انقلاب آیا ہے, کھل کے حمایت کی تو مسائل پڑ جائیں گے. اب پیسہ آ رہا ہے بہشتی کے پاس اور جا رہا ہے، لیکن اس کا کوئی حساب کتاب بہت زیادہ دقیق نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے بہشتی کے اوپر تہمتیں لگائیں. ایک دن آپ نے دیکھا ہوگا امام خمینی جب آتے تھے لوگ نعرے لگاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے. شہید بہشتی اس امام کی ملاقات سے پہلے جاتے ہیں حضرت امام خمینی کے پاس. شہید بہشتی کے چہرے کو امام خمینی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا، چہرہ اترا ہوا ہے. کہتے ہیں بہت تھک گیا ہوں، لوگ ملامتیں کرتے ہیں، لوگ تہمتیں لگاتے ہیں، میرے اپنے دوست نہیں سمجھتے. امام خمینی کہتے ہیں کہ باہر آواز سنو، کیا آواز آ رہی ہے، لوگ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، زندہ باد خمینی کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. امام خمینی کہتے ہیں بہشتی قسم با خدا، قسم کھا کے کہتے ہیں قسم با خدا، اسی لمحے یہ پورا کا پورا مجمع پلٹ جائے. جو کہہ رہا ہے کہ زندہ باد خمینی زندہ باد خمینی، یہ پورا مجمع اسی لمحے پلٹ جائے اور کہنا شروع کر دے مردہ باد خمینی، مجھ پر ایک چیز کا ایک انچ کا بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس لیے کہ میں نے جو کام انجام دیا ہے وہ ان کی خاطر نہیں دیا، میں نے جس کی خاطر انجام دیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو جو دیکھ رہا ہے وہ محفوظ بھی کر رہا ہے. اگر تم لوگوں کی خاطر کام کرتے ہو تو تمہیں ان کی باتوں سے پریشان ہونا چاہیے. اگر تمہارے کام کا محور خدا ہے تو پرواہ نہیں کرو کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں.
صلوات علی محمد و آل محمد.
توجہ کی عزیزوں، یہ علی کے راستے پہ چلنے والے ہیں، یہی امام علی کا راستہ ہے. وَلَمْ تَعْخُسْكَ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ اللَّائِمِ. اے علی، میں گواہی دے رہا ہوں. گواہی کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں آپ کے راستے کا پیرو ہوں، میں بھی انہی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں جو خدا نے آپ کو دی ہیں. اسی لیے خدا نے آپ کو میرا امام قرار دیا ہے. امام یعنی آگے چلنے والا، میں آپ کا معموم ہوں یعنی پیچھے چلنے والا. امام اور معموم کی پریکٹس ہم نماز جماعت میں کرتے ہیں. امام سے نہ آگے جا سکتے ہیں نہ امام سے بہت پیچھے رہ سکتے ہیں. جو امام کر رہا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے. بس توجہ کیجئے گا، یہ جو صفت ہے کہ انسان خود کو نہ دیکھے، یہ بڑی کمال کی صفت ہے، یہ اہل رشد کی علامت ہے. اس تک پہنچنے کے لیے بڑی ریاضت چاہیے عزیزوں. اہل کربلا اسی ریاضت سے گزرے ہوئے لوگ تھے. اہل کربلا وہی تھے جو کربلا میں امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے آئے، کہ جنہوں نے اپنی ذات کی نفی کی، جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا. انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی کربلا کے اندر امام حسین کی بیعت کے ذریعے سے خداوند عالم کی بیعت کو تلاش کیا تھا. انہیں یہ جملہ سمجھ آ گیا تھا کہ زمین پر خداوند عالم کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ خدا کا جانشین ہوتا ہے. خداوند عالم اطاعت کے لیے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اس ولایت کے اظہار کے لیے زمین پر نہیں آتا، اللہ کی ولایت اس کے اولیاء کے ذریعے ہوا کرتی ہے. لہذا اگر میں خدا کی ولایت میں چلنا چاہوں تو کیا کروں گا؟ جن کو خدا نے اولیاء بنایا ان کے پیچھے چلوں گا. کربلا والے سمجھ گئے تھے، شہدائے کربلا کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تھی، لہذا انہوں نے امام حسین کی ولایت میں اپنا قدم رکھا. سلمان کو یہ بات سمجھ میں آئی تھی، لہذا سلمان کی زندگی کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ سلمان امام علی علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے نہ ہوں. ایک واقعہ آپ نے شاید سنا ہوگا، بچوں کے لیے تکرار کرتا ہوں، درود پڑے گا محمد والے محمد. کیسے چلنا ہے، اپنی ذات کی نفی کیسے کرنی ہے، سلمان سے سیکھ لیجیے. ایک راوی نقل کرتا ہے کہ گرمی کا موسم تھا، گرمی کا زمانہ تھا، اس گرمی کے زمانے کے اندر میں اپنی زمین پر پانی دے رہا تھا. پانی دیتے ہوئے اب ظاہر ہے جب زمین پر پانی پڑتا ہے، زمین نرم ہوتی ہے، اس پہ اگر کوئی چلتا ہے پاؤں کے نشان پڑے جاتے ہیں، جیسے ساحل سمندر پر ہوتا ہے. کہتا میں پانی دے رہا تھا، دور سے میں نے دیکھا دو افراد آ رہے ہیں. اب جب دو افراد آئے میرے نزدیک پہنچے تو میں نے دیکھا کہ یہ دو افراد کون ہیں. آگے آگے امام علی علیہ السلام ہیں اور ان کے بالکل پیچھے پیچھے سلمان فارسی. کہتے ہیں دونوں افراد آئے، سلام دعا ہوئی اور اس کے بعد یہ دونوں شخصیات آگے سے گزر گئی. پانی نرم ہے، زمین پہ پانی ڈالا جا رہا ہے، پانی کی وجہ سے زمین نرم ہو گئی، قدم کے نشان بن رہے ہیں. یہ شخص کہتا ہے کہ جب یہ لوگ گزر گئے میں متوجہ ہوا کہ زمین آنے والے یہ دو افراد تھے، لیکن زمین کے اوپر فقط ایک جوتے کے نشان ہیں. زمین پر فقط ایک جوتے کے نشان ہیں، آنے والے دو تھے، جوتے کا نشان ایک کیوں ہے عزیزوں؟ سوچنے کی بات ہے، کیوں جوتے کا نشان ہے؟ کہ دو افراد ہیں تو دو ہونے چاہیے. جوتے کا نشان اس لیے ایک ہے کہ سلمان ولایت کے ساتھ چلنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے. سلمان ولایت کے ساتھ چلنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو ولایت کے ساتھ کیسے چلا جاتا ہے، ولایت کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے، ساتھ ساتھ، اس طرح سے نہیں کہ برابر برابر چلو. یعنی جہاں امام علی علیہ السلام قدم رکھ کر اپنا قدم اٹھاتے تھے سلمان اس نقش پا پر اپنا قدم رکھا کرتے تھے.
نعرہ حیدری
یا
محمد علی محمد و آل محمد.
توجہ کی عزیزوں, یہ سلمان نے سکھایا اپنی ذات کی نفی, ولایت کے ساتھ چلو اپنی ذات کی نفی کرو, اپنے آپ سے جوتے کا نشان بھی نہ چھوڑو, جس جگہ تمہارے مولا کا قدم پڑے اس جگہ اپنا قدم بناؤ, اس کے اوپر قدم رکھ کے چلو. عزیزوں, یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے. ہم سلمان کو سن کر محظوظ ہوتے ہیں, خوشی ہوتی ہے, لیکن یہ خوشی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں خواہش بیدار ہو کہ ہم سلمان کی مانند بن سکیں, اپنے زمانے کے امام کے سلمان بن سکیں. سلمان, میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی روایت کہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے جب بیان کیا کسی نے سلمان فارسی, مولا نے اس کو تنبیہ کی, خبردار سلمان کو سلمان فارسی مت کہو, سلمان کو سلمان محمدی کہو. سلمان منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے. عزیزو, یہ کوئی اہل بیت میں سے جو ہو گیا کیوں ہوا, کیسے ہوا, اس کو سمجھنا ہے. کیوں سمجھنا ہے؟ اس لیے کہ ہماری بھی تو آرزو ہے کہ جو زمانے کا امام ہے جب وہ آئے تو آنے کے بعد ہمیں بھی حبیب کی طرح اپنے پاس بلا لے. حبیب کربلا میں ساتھ تو نہیں آئے تھے امام حسین کے, لیکن کربلا میں نہ آنے کے باوجود حبیب کے اندر وہ جوہر موجود تھا کہ حسین جانتے تھے کہ یہ حسین ہی ہے. خط لکھ کے بلایا حبیب کو, توجہ کیجئے گا. لہذا اہل رشد اپنے ذات کی نفی کرتے ہیں, خود بین نہیں ہوتے, خدا بین ہوتے ہیں. جب خدا بین ہوتے ہیں نتیجے میں کیا ہوتا ہے, پوری زندگی خدا کے بتائے ہوئے احکامات پر گزرتی ہے. اور جب خدا کے احکامات پر گزرتی ہے تو پھر ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کے کاموں کی وجہ سے لوگ انہیں ملامت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہاں سے ایک تو اجتماعی نکات بیان کر کے زحمت تمام کروں گا. ہماری اور آپ کی مشکل عزیزوں آج کے دور میں تھوڑی سی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کے معاملات میں خدا بین نہیں بن پا رہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, ہمارے یہاں معلومات کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا علم کم ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہماری معلومات کم ہے. تھوڑا سا جو مسئلہ نظر آتا ہے وہ اپنی معلومات پر عمل کا مسئلہ ہے. ہم اپنی معلومات پر عمل نہیں کر پا رہے, جتنا سیکھتے ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کر پا رہے. یہ ایک عمومی صورتحال ہے, ایک عمومی صورتحال, یہ ریفلیکشن ہے, اس کو ریفلیکشن سمجھیے گا. ایک عمومی جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہی. مثال کے طور پر ہماری کتنی چیزیں, ابھی ہم نے سیکھا امام علی علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو خدا کی راہ میں کام کرنے سے کوئی چیز پیچھے نہیں ہٹاتی تھی. ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے اجتماعی معاملات کے اندر خرابیاں ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں کتنی جگہ ہم جانتے ہیں کہ جو مرکزی جگہ ہیں ہماری, ہمارے یہاں خداوند عالم ہمارے بزرگوں کو جو اس دنیا سے چلے گئے انہیں کروٹوں جنت نصیب فرمائے کہ انہوں نے اپنی حیات کے اندر شیعوں کے لیے مراکز قائم کیے تھے. جو آج بڑی بڑی مساجد, بڑے بڑے امام بارگاہیں, سینٹرز موجود ہیں, یہ ان بزرگوں کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. انہوں نے محنت کی, انہوں نے ہمارے لیے ان چیزوں کو قائم کر کے گئے. کتنی محنت سے یہ کام کیا گیا ہوگا سوچئے گا. لیکن ہمیں اکثر جگہوں پر نظر آتا ہے کہ ان جگہوں کا انتظام اچھے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, اچھے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ مسجد کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ جو خود پانچ وقت کا نمازی ہو, جو خود پانچ وقت کا نمازی ہو, حق رکھتا ہے کہ وہ آگے مسجد کا متولی بنے. جو فقط سال میں نماز عید پر آتا ہو اسے مسجد کا متولی ہونے کا حق نہیں. توجہ, میں غلط بات تو نہیں کر رہا, یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کوشش کر رہا ہوں آج کم سے کم اس چیز پر عمل کر لوں کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, انگالی کا راستہ. عزیزو, یہ ہماری ایک مشکل ہے. ہم نے اپنے اہم مراکز کو, مساجد کو, امام بارگاہوں کو, ممبروں کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑا ہوا ہے جو اس کے اہل نہیں ہیں. لیکن ہم بولتے کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے نہیں بولتے کہ ہمیں معاشرے کے اندر اپنی پرسٹیج کا خیال ہوتا ہے. ہم اس لیے نہیں بولتے کہ ہم نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا ہوا ہوتا ہے. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے زبان کھولی تو ایسا نہ ہو ہماری بے عزتی ہو جائے. ہم اس وجہ سے کہ ہماری بے عزتی نہ ہو دین کو پامال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, آواز نہیں اٹھاتے. یہ اہل کربلا کا راستہ نہیں ہے. تلخ ہو گئی تھوڑی سی بات میری, لیکن میرا پیغام یہی تھا. اہل رشد, اہل رشد, اہل رشد کا کام یہی ہے. جو رشد پاتا ہے, جو خدا کی بارگاہ میں رشد رکھتا ہے, سمجھداری سے کام لیتا ہے, سمجھدار ہوتا ہے, کون ہوتا ہے رشید جو ابراہیم کے راستے پر چلنے والا ہے؟ کون ہوتا ہے رشید جو امام علی سے لے کر بارہویں امام کے راستے پر چلنے والا؟ وہ رشید ہوتا ہے، اس کے اندر ہمت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم رشد کے عالم میں تھے، انہوں نے ہمت کی بتوں کو توڑنے کی، انہوں نے کہا کہ تم نے ان بتوں کے ذریعے سے معاشرے کو تباہی کے دہانے تک پہنچا دیا، تمہاری یہ بت پرستی معاشرے کے عقائد کو خراب کر رہی ہے، میں خدا کے ایک بندے کی حیثیت سے تمہارے ان بتوں کو توڑ ڈالوں گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے جو ہمارے نوجوانوں کے عقائد کو غلط باتوں کے ذریعے سے خراب کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے سامنے کچھ بیان کرنے کی ہمت کر سکیں۔ ہمارے نوجوانوں کی جو ولایت ہے اہل بیت علیہ السلام، سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، یقین جانیے ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ولایت علی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہمارے پاس۔ انسان کے پاس جسم کی صلاحیتیں کم ہوں لیکن ولایت علی ہو تو کوئی کمی نہیں ہے، اور جسم سالم ہو اور ولایت علی نہیں تو بہت بڑا نقصان ہے اس شخص کا، ولایت علی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ خداوند عالم قبول نہیں کر رہا انسان کے اعمال کو۔ حدیث ہے رسول اللہ سے، خداوند عالم نے بیان کیا، رسول اللہ نے بیان کیا کہ اگر ایک شخص، توجہ کیجئے گا، ایک شخص اے علی اس طرح زندگی گزارے کہ اپنے پوری زندگی کے ہر روز روزہ رکھے، ہر روز روزہ رکھے، ہر روز روزہ کو معمولی نہیں ہے، رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، ہر روز روزہ رکھے، اپنی پوری زندگی اس طرح سے گزارے کہ راتوں کو عبادت میں ہر رات کھڑا ہوتا ہو، ہر سال حج پر جاتا ہو، کثیر تعداد میں صدقہ ادا کرنے والا ہو، سعی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے درمیان اسے موت آ جائے، لیکن اے علی تیری ولایت سے اس کا ہاتھ اور دامن خالی ہو تو خدا اسے کچھ عطا کرنے والا نہیں۔ جو کی آپ نے کتنی خصوصیات رسول اللہ نے گنوا دی، اس کے اندر کتنی خصوصیات ہیں، پوری زندگی روزہ رکھتا ہے، ہر سال پورے سال عبادت کرتا ہے، راتوں کو کھڑا ہو جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں، صدقہ کرتا ہے، راہ خدا میں صحیح اور صفا کے درمیان مر جائے۔ رسول اللہ کہتے ہیں ولم یوالیک، تمہاری ولایت پڑھنا ہو، تمہاری ولایت کو نہ سمجھتا ہو، اے علی خدا اسے کچھ عطا کرنے والا نہیں، یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ بزرگ ترین نعمت عزیزوں ہمارے پاس یہ ولایت علی ہے، اسی ولایت علی کے ذریعے سے یقین جانیے دنیا کے اندر جو تبدیلیاں آئیں، شیعہ ممالک کے اندر شیعوں نے جو تبدیلی لے کر آئے، جو ترقیاں کی، انقلاب ایران اسی ولایت کا نتیجہ ہے، بحرین کے مومنوں کی استقامت اسی ولایت کا نتیجہ ہے، لبنان کے حزب اللہیوں کے کھڑے ہونے کی طاقت کے پیچھے یہی ولایت علی ہے، نائجیریا کے مومنوں کی طاقت کے پیچھے یہی ولایت ہے۔ ہم اور آپ تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، ہم تھوڑا پیچھے رہ گئے، حالانکہ ولایت ہمارے پاس نائجیرین سے زیادہ پرانی ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ان کی ولایت کو اپنائے ہوئے فقط 40 سال کا عرصہ ہوا ہے، 40 سال کے اندر کہاں پہنچ گئے، ہم اور آپ تھوڑا پیچھے ہو گئے۔ عزیز اس کو سوچئے گا، ایک طالب علم کی بات کو طالب علم کی بات سمجھ کر تھوڑا سوچئے گا، واقعی یہ باتیں غلط ہیں یا صحیح ہیں، ہم نے کہاں کوتاہی کی، حالانکہ ہمارے یہاں نائجیریا سے زیادہ امام بارگاہیں ہیں، نائجیریا سے زیادہ مساجد ہیں، نائجیریا سے زیادہ علماء ہیں، ہمارے پاس لبنان سے زیادہ علماء، لبنان سے زیادہ امام بارگاہیں، پورے وضوح سے یہ بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن اس کے باوجود ہمارا معاملہ تھوڑا پیچھے ہو گیا۔ ہم نے ولایت کو کس چیز کا ذریعہ بنا دیا؟ ہم نے ولایت علی علیہ السلام کو، جملے پہ تھوڑا غور کیجئے گا، ہم نے ولایت علی کا بیان اپنے ممبروں سے فقط اس لیے کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ ولایت علی کا ذکر سن کر جلا کون، یہ نہیں کرنا تھا، توجہ کیجئے گا، رکیے گا یہاں پہ۔ ہم نے ولایت علی کو فقط اس کو اظہار کا ذریعہ کیوں قرار دے دیا کہ بس یہ بیان کریں اپنے بچوں کے سامنے کہ جلا کون، نہیں، یہ نہیں دیکھنا تھا، ولایت علی کا بیان کر کے یہ دیکھنا تھا کہ ولایت علی سے جلا کس کو ملی ہے۔ ہم نے الٹا کر دیا، ہم نے فقط یہ دیکھا کہ ولایت علی کا تذکرہ سن کے جلا کون، اس کو بیان کرو، بچوں کو محسوس کرو، چٹکلے سناؤ بچوں کے سامنے، ہم نے اس چیز کے اندر برباد کر دیا اپنی مجلسوں کو۔ ولایت علی کے ذریعے سے دیکھنا یہ تھا کہ جلا کس کو ملتی ہے، جب ولایت علی کا تذکرہ کیا جاتا ہے کون سی قوم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر عزت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ ہمارے پاس ولایت ہے لیکن ایک سخت جملہ سن لیجیے، اس ولایت کے باوجود ہم اتنے ضعیف ہیں کہ ہمارے گھر کے دروازوں کو توڑ کر داخل ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ ولایت علی اتنی کمزور نہیں ہے، ولایت علی کی کمزوری نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ موالیوں کی کمزوری ہے. ولایت علی کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، ولایت علی کی طاقت در خیبر کو اکھاڑ کر پھینکنے والی ہے. یہ ہم ولایت علی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے، حقیقت میں کہہ دوں ہم ولایت علی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. یہی ولایت ہمیں آگے پہنچا سکتی ہے، آگے پہنچانے کے لیے آئی ہے. بس توجہ کیجئے گا، ان باتوں کو اس لیے بیان کیا، میں نے کہا خود عمل کر لوں آج اس بات کے اوپر کہ ولم تاخذ کا فی اللہ لومت و لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے گھبراؤ نہیں، جو حقیقت ہے بیان کرو. توجہ کیجئے گا عزیزوں، یہ پیغام ہے. اہل رشد وہ ہوتا ہے جو اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے. ہماری اتنی بڑی بڑی مراکز، مساجد، امام بارگاہیں، سینٹرز ناپاک لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے. حرام کی کمائی کو ان جگہوں پہ لگاتے ہیں بعض لوگ، حرام کی کمائی سے، حرام کی کمائی سے علم بنا کے لگاتے ہیں. آپ کا دل قبول کرتا ہے اس علم کو ہاتھ لگانے کے لیے جو حرام کی کمائی سے لگا ہو؟ عزیزو یہ پیغام ہے، توجہ کیجئے گا چیزوں کے سامنے. یہ اس لیے کہ ہم ظہور میں جانے کے خواہش مند ہیں، ہماری آرزو ہے کہ ہم ظہور میں جائیں، ہماری آرزو ہے کہ امام قبول کریں. لیکن کیسے قبول کریں گے امام؟ امام کسی معیار کے تحت قبول کرتے ہیں، بغیر معیار کے امام قبول نہیں کیا کرتے. معیار ہے امامت کے راستے پہ چلنے کے لیے، امامت کا ساتھ دینا کوئی معمولی کام تھوڑی ہے، معیار چاہیے. اس ملک کے اندر بھی اگر آپ کسی جگہ امتحان دینے جائیں، اس امتحان میں قبولیت کا ایک معیار ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ انجینئرنگ کے لیے بچے این ای ڈی کے لیے جاتے ہیں، مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے، پہلے ایک پرچہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ 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 شرائط پائی جانی چاہیے. جس کے اندر وہ شرائط نہیں پائی جاتی، وہ این ای ڈی کے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کو ہی نہیں دے سکتا، کراچی یونیورسٹی کے ٹیسٹ کو نہیں دے سکتا. کیوں؟ کیونکہ شرائط نہیں پائی جاتی اور آپ اس کو قبول کرتے ہیں. تو ایک یونیورسٹی اپنی قبولیت کے لیے شرائط رکھے اور جس میں وہ اہلیت نہ پائی جائے، وہ خود بخود اس سے باہر چلا جاتا ہے، تو زمانے کے امام کی نصرت کے لیے کوئی شرائط نہیں ہوگی. اس اہلیت تک پہنچے بغیر میں گمان کر لوں کہ میں چلا جاؤں گا، نہیں عزیز ہوں، یہ پاک لوگوں کا لشکر ہے، امام زمانہ کا لشکر. اس کے لیے اصحاب کہف کو لایا جائے گا، اصحاب کہف آئیں گے امام زمانہ کے لشکر میں آنے کے لیے. حضرت عیسیٰ جیسی پاک ہستی زمین پر نازل کی جائے گی. امام زمانہ کے لشکر کا ایک معیار ہے، مجھے اور آپ کو پڑھنا ہے. میں نے تنقیدی گفتگو نہیں کی، اس کو تنقید مت سمجھیے گا، ریفلیکشن جی ہے، ریفلیکشن جو حق ہے، جس کو امام صادق نے بیان کیا کہ ایک مومن کا حق ہے کہ وہ دوسرے مومن کو ریفلیکشن کر دکھائے، ریفلیکٹ کرے. یہ میں نے عمومی مسئلہ بیان کیا ہے، ہمارے یہاں کا ایک مسئلہ ہے. لہذا بس رشد والا وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے. عزیزوں ہم اور آپ اپنے تعلقات نبھانے کی وجہ سے ایسا نہ ہو پیچھے رہ جائیں. ہمارے یہاں ہم اپنی آنکھوں سے چیزوں کو خراب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، مگر تعلقات نبھانے کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے. منظر ابن جاروت امام علی علیہ السلام کا ایک والی ہے، ایک شہر کے اندر امام علی کا بنایا ہوا ہے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ منظر ابن جاروت بیت المال میں تصرف کرتا ہے. امام علی علیہ السلام تین کام کرتے ہیں، اسے عزل کرتے ہیں، اسے شلاق مارتے ہیں، اور اس سے بیت المال کا مال واپس لیتے ہیں. امام زمانہ اگر عدالت پر عمل کریں گے، کون سی عدالت؟ کبھی اپنے آپ سے پوچھئے گا کون سی عدالت، کون سے عدل کے اوپر امام عدل چلائیں گے؟ الذی یملا الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. امام زمانہ آنے کے بعد عدل و انصاف کو دنیا کے اندر رائج کریں گے جس طرح سے وہ ظلم سے بڑھ چکی ہوگی. سوال تو پوچھے ہر انسان اپنے آپ سے کہ کون سا عدل امام زمانہ لے کر آئیں گے؟ وہ عدل جو علی مرتضیٰ کا عدل تھا. ایک بات انصاف سے کہہ دوں عزیزوں، اپنے آپ کو پہلے شامل کروں گا، اپنے آپ کو پہلے کروں گا، یقین جانیے ہماری اکثریت میں عدل علی کے تحمل کی گنجائش نہیں ہے. ہم اس وقت جس زندگی میں پڑ گئے ہیں، جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم عدل علی کا تحمل نہیں کر سکتے. علی کا عدل معمولی نہیں ہے، امام زمانہ نے آگے وہی عدل جاری کرنا ہے. مجھے آپ کو تیار کرنا ہے اپنے آپ کو. امام علی کا عدل کیا ہے سنیے گا. ہم اور آپ اپنی آنکھوں کے سامنے بہت ساری چیزوں کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، دوستیوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں. علی مرتضیٰ نے ان کے سامنے ایک شرابی کو لایا گیا، امام علی علیہ السلام نے قمبر سے کہا قمبر اسے حد لگاؤ، اس پہ تازیانے مارو، حد تھی 80 کوڑوں کی. قمبر نے ہاتھ میں کوڑا اٹھایا، اس شرابی کو مارنا شروع کیا، مارتے مارتے قمبر تیزی میں 80 کی جگہ 83 کوڑے مار بیٹھے، 3 کوڑے اضافی مار دیے، تین کوڑے پمبر نے مارے اس شرابی کو, اسرافیل 83 مار دی. جیسے ہی امام علی نے یہ دیکھا, امام علی نے اس شرابی سے کہا اٹھ, وہ کھڑا ہوا, پمبر کے ہاتھ سے کوڑا لیا, اس شرابی کے ہاتھ میں پکڑایا, کہا پمبر نے تجھے تین کوڑے اضافی مارے, تیرا حق بنتا ہے تو پمبر سے اپنا بدلہ لے. تین کوڑے پمبر کو لگوائے. یہ عدل علی ہے. میں جب اپنے بارے میں سوچتا ہوں کانپ جاتا ہوں. پمبر کا ایمان کتنا مستحکم تھا کہ اس عمل کے باوجود علی کے ساتھ رہا, مجھے نہیں معلوم میرے زمانے کا امام میرے ساتھ ایسا عمل کرے تو میں کیا کروں گا. عزیزوں, کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے, حقیقت سے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. یہی عدل امام علی امام زمانہ زمین پر قائم کریں گے. امام علی علیہ السلام خدا کی راہ میں دوستی تکلفات رشتہ داری کے قائل نہیں. امام علی کے اپنے بھائی عقیل آئے, آخری بات سن لیجیے, عقیل آئے. امام علی علیہ السلام بیت المال کے مالک ہیں, لیکن امام علی بیت المال کا مالک نہیں سمجھتے اپنے آپ کو, بیت المال کا امین سمجھتے ہیں. امام علی کے پاس عقیل آئے, عقیل نے آ کر اضافی مال کا سوال کیا. واقعہ سنا ہوا ہے, بچوں کے لیے دوہرا رہا ہوں. امام علی علیہ السلام نے وہیں پر پڑھی ہوئی سلاب کو آگ کے اندر دہکایا اور عقیل کے چہرے کی طرف لے کر گئے. اس کے بعد عقیل چلائے, مجھے جلانا چاہتے ہیں. امام علی علیہ السلام نے کہا کہ تم اس میرے ہاتھ سے سلگائی ہوئی اس آگ سے اتنا ڈر گئے ہو اور اپنے اس عمل سے مجھے جہنم کی آگ میں لے جانا چاہتے ہو. امام علی کا خطبہ ہے, پڑھیے گا, نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں ضرور پڑھنا ان چیزوں کو, پتہ چلے کہ علی تھے کیسے, تاکہ ہمیں اس کی تیاری کا موقع ملے کہ امام مہدی کیسے ہوں, آمادہ کر سکیں اپنے آپ کو. عقیل کے بارے میں پھر امام علی نے کہا کہ قسم بخدا میں نے عقیل کو اس حالت میں دیکھا کہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا, اس کے بال پریشان تھے. یعنی امام علی کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں عقیل کے اوپر مفلسی کا وقت ہے, میں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ عقیل کو ضرورت ہے, جانتا ہوں. اس کے باوجود عقیل نے مجھ سے کیا چاہا کہ میں بیت المال سے, مسلمانوں کے مال میں سے عقیل کو اضافہ عطا کر دوں. میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں. عزیزوں, یہ امام زمانہ کا عدل ہے. اس رشد کی کیفیت تک پہنچنا عزیزوں بہت ضروری ہے. ہمارا اور آپ کا معاملہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہے, اس لیے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بہت کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, دوستیاں نبھا رہے ہوتے ہیں, رشتہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں عزیز فلاں رشتہ دار فلاں جگہ پر ناجائز کر رہا ہے, لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا, امام بارگاہ کے ساتھ, مسجد کے ساتھ, فلاں سینٹر کے ساتھ غلط کر رہا ہے, مگر چونکہ جاننے والا ہے ہم آواز نہیں اٹھاتے. اس طریقہ کار کے ساتھ عزیزوں پھر ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ پھر اگر ہماری روش یہ ہے تو پھر ہمیں دعائے ندبا کا یہ جملہ پڑھنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. عین الطالب بدم المقتول بکربلا, کربلا کے مقتولوں کا انتقام لینے والا کہاں ہے؟ سوال پوچھا جا سکتا ہے نا کہ وہ جہاں بھی ہے تم بتاؤ تم اس کے ساتھ کھڑے ہونے پہ آمادہ ہو یا نہیں ہو؟ تم نے اپنی تیاری کی نہیں کی؟ چھٹے امام سے ایک شخص نے پوچھا مت الفرج, مولا فرج کب ہوگا؟ امام نے اس کا جواب کیسے دیا؟ امام نے کہا ما عادت تلہا, تو جو پوچھ رہا ہے فرج کب ہوگا تو یہ بتا تو نے فرج کی تیاری کیا کی ہے. امام کا جواب اس کے لیے بھی تھا میرے لیے بھی, ما عادت تلہا, تو نے کیا بات کی ہے؟ اپنے نفس کو کتنا ترقی دی, اپنے نفس کو عدل کا کتنا عادی بنایا, تو اپنے گھر کے اندر عدل کر رہا ہے نہیں کر رہا, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, عزیزوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, حقوق والوں کے ساتھ, اپنے ملازموں کے ساتھ عدل پر عمل کر رہے ہو نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے تو پھر امام کی عادلانہ حکومت کی توقع بھیجا نہ ہو جائے, پھر ایسا نہ ہو کہ جیسے علی علیہ السلام کی عدالت ہی امام علی کے لیے مشکل بن گئی تھی. جارج جرداب نے کہا کہ علی مرتضیٰ کو قتل فی محراب عبادت ہی لشدت عدالت, علی اپنی محراب عبادت میں اپنی عدالت خواہی کی وجہ سے مارے گئے. بس یہ پیغام دا عزیزو, اہل رشد اپنے آپ کو آمادہ کرے گا, اہل رشد زمانے ظہور کے لیے آمادہ کرے گا. پیغام کہاں سے لے گا؟ خود آئمہ کی زندگی سے لے گا. ایک اہل رشد کی مثال پیغام خصوصیت کیا تھی؟ وَلَمْ تَأْخُذْكَ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ اللَّائِمِ, اہل رشد خود بین نہیں ہوتا, خدا بین ہوتا ہے. اور جب انسان خدا کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرے اپنے اندر, اپنے ہر کام کے اندر, اپنے ہر عمل کے اندر, تو پھر وہ امام حسین کی طرح آسانی کے ساتھ مشکلات کو جھیل لیتا ہے. لیکن عزیزوں, یہ مشکلات امام حسین نے جھیلی, اہل بیت کربلا نے جھیلی. جناب زینب کا جملہ آپ کے نام نقل کیا جاتا ہے, جناب زینب کہتی ہیں ما رائیت الا جمیلا, ہم نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. یہ جملہ وہی کہے گا جو خدا بین ہوتا ہے, جس کی نگاہ خدا پر ہو, جو خدا کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو, وہ کہہ سکتا ہے مارا ہی تو اللہ جمیلا. لیکن عزیز, یہ سفر بہت دشوار تھا. ابن زیاد ملعون نے کوفے سے خط لکھا یزید کو کہ ہم اس طرح قید کر لیا گیا ہے اہل بیت کو. یزید نے کہا انہیں میری طرف روانہ کر دے. عزیز, اب یہ قافلہ کوفہ سے چلتا ہے شام کی طرف. سخت ترین حالات ہیں. یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ قافلہ روانہ ہوا, اس میں چند چیزوں کو آپ خود سوچ لیا کریں جو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے قافلہ کیسے چلا؟ عام چلنے والوں کی طرح نہیں چلا. اس قافلے کو آرام دہ سواریوں پہ نہیں بٹھایا گیا, بے کجاوا اونٹوں پر سوار کروایا گیا. اس قافلے کو چلانے کے لیے بیویوں کے ہاتھوں کو پس پشت باندھا گیا. اس قافلے کا سالار کون ہے جس کے گلے کے اندر توق خاردار ہے, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں؟ سید سجاد اس قافلے کی سالاری کرتے ہوئے جا رہے ہیں. عزیزو, سید سجاد اس قافلے کو لے کر جاتے ہیں. ایک راوی بیان کرتا ہے, سید ابن طاؤس نے مقتل میں بیان کیا, ابن لاہیہ ایک شخص ہے, وہ کہتا ہے میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. کعبے کے طواف میں ایک شخص کو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے بارے الہ تو مجھے معاف کر دینا, اگرچہ میں جانتا ہوں کہ شاید تو مجھے معاف نہ کرے کبھی. ابھی ابن ابی لاہیہ کہتا ہے میں کہتا ہوں اس شخص سے کہ کیسی بات کر رہا ہے, خدا کی رحمت سے کیوں مایوس ہے؟ اگر تیرے گناہ بارش کے قطروں کے برابر بھی ہوں, دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہوں, تو رحمت خدا وسیع ہے, خدا کی رحمت سے امید رکھ. وہ کہتا ہے ابی لاہیہ تجھے میرے ماجرے کا علم نہیں ہے, آہا میرے پاس بیٹھ میں تجھے بتاؤں میں کیوں مایوس ہوں. کہتا ہے کیا ماجرا ہے؟ کہتا ہے جب کربلا کے اسیروں کو قید کیا گیا, کوفہ سے شام کی طرف روانہ کیا گیا, تو میں ان 50 لوگوں میں شامل تھا جن کے ذمے سر حسین کو سنبھالنے کی ذمہ داری. میں ان لوگوں میں تھا کہ جو 50 لوگوں کا دستہ تھا سر حسین ان کے پاس تھا. سر حسین کو نیزے پہ لے کر ہم چلا کرتے تھے, اور جب رات کا وقت ہوتا تھا ہم سر حسین کو ایک صندوق میں بند کر کے رکھتے تھے, اور اس کے پاس اس کے اطراف میں بیٹھ کر شراب پیا کرتے تھے. ابی لاہیہ سے کہتا ہے کہ ایک رات ایسا ہوا کہ ہم اسی طرح سفر کر کے جب تھکے رک گئے, حسین کے سر کو صندوق میں رکھا, میرے ساتھیوں نے شراب پی, وہ نشے میں مست ہو گئے, مگر اس رات نہ معلوم کیا ہو میں نے شراب نہیں پی. میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ آسمان پہ گویا بجلی چمکی ہے, اور اس کے بعد نور کی ایک سواری ہے جو زمین پر اترنا شروع ہوئی ہے. میں نے دیکھا اس سواری کے اندر آدم ہے, نوح ہے, ابراہیم ہے, اسماعیل ہے, اسحاق ہیں, اور رسول اکرم ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل نازل ہوئے. یہ لگ کہتا ہے بلیہ میں دیکھ رہا تھا یہ منظر, اتنے میں جبرائیل آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد انہوں نے صندوق کو کھولا, سر حسین کو نکال کر سینے سے لگا لیا, سینے سے لگا کر چومنا شروع کر دیا, پیار کرنا شروع کر دیا. ایک ایک کر کے ہر نبی نے یہی کام انجام دیا. سر حسین آغوش رسالت میں آیا, اے بلیہ میں نے دیکھا رسول اللہ شدت کے ساتھ روئے, اتنا گریہ کیا رسول اللہ نے کہ تمام انبیاء نے انہیں تعزیت پیش کی. تعزیت پیش کرنے کے بعد جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول, مجھے اور ملائکہ کو خدا نے بھیجا ہے, ہمیں آپ کے امر کا تابع بنایا ہے, اگر آپ امر کریں گے ہم اس قوم کے اوپر ایسا ہی عذاب نازل کر دیں گے جیسا قوم لوط پر آیا تھا. رسول اللہ نے پلٹ کر کہا کہ نہیں, ان پر عذاب نہ کرو, میں نے ان کا معاملہ آخرت کے اوپر چھوڑ دیا ہے, میں قیامت کے دن ان سے اپنی شکایت کروں گا. اس کے بعد یہ اپنے ابی لاہیہ کہتا ہے جبرائیل نے ہماری طرف نگاہ کی, نگاہ کر کے کہتے ہیں جبرائیل کہ اللہ کے رسول اگر اجازت دیں ان 50 لوگوں کو یہی ابھی فنار کر دیں. کہتے میں نے جبرائیل سے سنا, فوراً رسول اللہ کی طرف پڑا, الامان الامان یا رسول اللہ, مجھے پناہ دیجیے اللہ کے رسول. رسول اللہ نے اس وقت کہا تھا دور ہو جا, خدا تجھے کبھی بخشے گا نہیں, بس مجھے یقین ہے کہ میری بخشش نہیں ہوگی. اجرکم علی اللہ. عزیز, یہ قافلہ چلتا رہا, سر حسین اسی طرح اپنے معجزات دکھاتا گیا. ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ ایک دیر کے کنارے اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا. رات کا وقت تھا, راہب اپنی عبادت گاہ میں مصروف تھا. کہتا ہے باہر میں نے کچھ آوازوں کو سنا, دیکھا ناپاک لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے ہاتھوں میں کچھ نیزے ہیں, نیزوں پہ کچھ سر ہیں, لیکن लेकिन उसके बाद मेरी हिम्मत ना हुई आगे बढ़ूं। मगर जब ये लोग रात को अपनी नींद में आ गए, मैंने देखा एक नूर सा आसमान की जानिब साते हो रहा है। मैं बाहर आया, मैंने झांका, देखा एक संदूक से ये नूर निकल रहा है। उस नूर से आवाज आ रही है, गोया कलाम खुदा पढ़ रहा है। कहता है मैं बेताब हो गया, सिपाहियों के पास चला गया, एक सिपाही को बेदार किया। अरे ये किसका सर है जो इस तरह से नूर अफशानी कर रहा है? सिपाही कहता है कुछ खारजी लोग थे जिन्होंने वक्त के बादशाह के खिलाफ बुरूज किया था। मैं पूछता हूँ इनका नाम क्या है? मुझे कहा जाता है ये संदूक में जो सर है उसका नाम हुसैन है। मैं कहता हूँ इसके बाबा का नाम बताओ। कहते हैं इसके बाबा का नाम अली है। कहता मैं तड़प जाता हूँ, अरे इसकी माँ फातिमा तो नहीं है? कहते हाँ इसकी माँ फातिमा ही है। तड़प जाता है, तुम किस कदर जालिम हो? अरे अगर हमारे रसूल का नवासा होता उसे अपनी आंखों पर बिठाते। अज़रकुम अल्लाह, ये कहता है मेरी एक दरख्वास्त है, इस सर को कुछ लम्हों के लिए मुझे दे दो, मैं इस सर को अपने पास ले जाना चाहूंगा। ये सिपाही कहते तेरा इस सर से क्या ताल्लुक है? कहता है बस मैं इस सर से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कीमत तय होती है, 10,000 दिरहम ये देता है, सर हुसैन इसके हवाले कर दिया जाता है। ये सर हुसैन को लेकर आता है, एक पत्थर पे रखता है, अजीज गुलाब के पानी से सर हुसैन को धोना शुरू करता है। इस जुमले को पढ़कर मैं हमेशा ये सोचा करता हूँ कि इस राहिब से एक दरख्वास्त करूँ, ऐ राहिब अगर मुमकिन हो तो इस सर को बाहर ले आ। अरे हुसैन की यतीमा के सामने इस सर को धो ले, अरे हुसैन के सज्जाद के सामने इस सर का एहतराम कर ले। तू पहला शख्स है जिसने सर हुसैन का ये एहतराम किया। अब तक जो आया उसने सर पर पत्थर मारे, किसी ने आग फेंकी। सयालम الذين ظلموا ايام القلب ينقلب ما دام حسين।